बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़े जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sartv.ir और ईमेल है andaz_jahan@sartv.ir। और अंदाज़े जहाँ में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है खित्ते में दहशतगर्दी और ईरान की सफारतकारी। तो लीजिए मुलाहजा फरमाइए अंदाज़े। या नाज़रीन, जैसा कि आपने खबरों में मुलाहिज़ा फरमाया, ईरान के स्पीकर शाम और लबनान का दौरा मुकम्मल करने के बाद अपने दौरे के आखिरी मरहले में इराक़ पहुँचे। नजफ़ अशरफ में आयतुल्लाह अल-उज़्मा सिस्तानी और दीगर मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद वो आज बगदाद पहुँचे। अगरचे इराक़ के आला हुकाम से स्पीकर डॉक्टर अली लारिजानी की मुलाकात में बाहमी रवाबित और इक्तसादी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया, लेकिन अहम तरीन और बुनियादी तरीन मौजू इराक़ में जारी दाइश के खिलाफ जंग रही है। इस तनाजुर में आज हम खित्ते में दहशतगर्दी और तकफीरियत के फितने के खिलाफ मुहिम के हवाले से ईरान की सफारतकारी के बारे में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट।
इस्लामी जमहूरी ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर अली लारिजानी ने इलाकाई मुल्कों के दौरे के तहत दमिश्क में शाम के सदर बशार असद, पार्लियामेंट के स्पीकर और दीगर अहदेदारों से मुलाकातें की और बाहमी ताल्लुकात, ताज़ा तरीन सूरतेहाल, खुसूसन दहशतगर्दी के खिलाफ जारी लड़ाई के सिलसिले में तफसील से बातचीत की। डॉक्टर अली लारिजानी ने इराक और लुबनान के आला हुकाम से भी मुलाकातों में अहम तरीन मसाइल का जायजा लिया। शाम और इराक में आला हुकाम से अपनी मुलाकातों में इस्लामी जमहूरी ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर अली लारिजानी ने यह बात जोर देकर कही, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी लड़ाई में ईरान की तरफ से शाम और इराक के अवाम की मदद का सिलसिला जारी रहेगा। डॉक्टर अली लारिजानी ने मंगल के रोज नजफ अशरफ में आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली सिस्तानी से भी मुलाकात की और साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान दहशतगर्दी के खात्मे और अमन अमान की बहाली में इराकी कौम और हुकूमत की भरपूर हिमायत करता रहेगा। उन्होंने तकफीरी दहशतगर्दों के खिलाफ इराक और शाम की हुकूमतों की ताज़ा कामयाबियों की जानिब इशारा किया और कहा कि ज़राए इब्लाग़ अम्मा को इस सिलसिले में हकीकत पसंदी और पेशावराना दयानत का सबूत देते हुए इराक और शाम दोनों मुल्कों के अवाम के सामने हकीकत पेश करनी चाहिए। इराक और शाम में जो दहशतगर्दी कई सालों से फैली हुई है उसे बाज़ मुल्कों की भरपूर हिमायत हासिल है, इसीलिए इस दहशतगर्दी का कलाकमा करने में वक्त लग रहा है। दहशतगर्दों की हिमायत में कतर और तुर्की जैसे ममालिक का किरदार एक ऐसा मसला है कि जिसके मुतअद्दिद शवाहिद राय आम्मा के सामने है, जबकि सियोनी हुकूमत भी वसी पैमाने पर दहशतगर्दों की मदद कर रही है। इस्लामी जमहूरी ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर अली लारिजानी ने कहा कि इलाके में सरगर्म दहशतगर्दों को सियोनी हुकूमत और इलाके की बाज़ हुकूमतों की हिमायत हासिल है। इलाकाई सतह पर ईरान के सलाह मशवरे ऐसी सूरत हाल में अंजाम पा रहे हैं कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी ने इलाके को अपनी लपेट में ले रखा है, लेकिन इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की भेंट चढ़ने वाले उसके मुकाबले में सीसा पिलाई हुई दीवार बने हुए हैं और वो इलाके से दहशतगर्दी की बीख कनी के लिए पुख्ता अज़्म इरादा रखते हैं। इस बहरान के नतीजे में खित्ते के ममालिक को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, लेकिन सवाल ये है कि इस दहशतगर्दी को वजूद में लाने वाले कौन थे। इसमें कोई शक नहीं कि इलाके में बहरान को वजूद में लाने वालों ने पहले मरहले में दहशतगर्द ग्रोहों में जुमला दाइश और इसी तरह सद्दाम की बाकियात या बास पार्टी के बचे कुचे अनासिर की मुकम्मल हिमायत की। अलबत्ता ये हिमायत कुछ इस तरह रही कि बज़ाहिर इस मसले में दाइश के खिलाफ जंग में अमरीकी इत्तेहाद के मंसूबे को कोई नुकसान न पहुँचे। इन तमाम हकीकतों को देखते हुए इस्लामी जमहूरी ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर अली लारिजानी ने इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के मौजूदा बहरान को एक बड़ी पेचीदा बीमारी से ताबीर किया कि जिसने मुसलमानों, ईसाइयों और इलाके में दीगर अधियान के पैरोकारों को शदीद तरीन मुश्किल से दोचार कर दिया है।
जी नाज़रीन, इस्लामी जमहूरी ईरान के स्पीकर डॉक्टर अली लारिजानी ने शाम से अपने दौरे का आगाज किया। शाम का दौरा मुकम्मल करके लबनान गए और वहां से इराक पहुंचे। इराक में डॉक्टर लारिजानी पहले नजफ अशरफ गए, जहां अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक पर हाजिरी दी। इसके बाद आयतुल्लाह अल-उज़्मा सिस्तानी और दीगर मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात की और बुध को बगदाद पहुंचे। बगदाद में उन्होंने इराकी अराकीन ने पार्लियामेंट से मुलाकात में कहा है कि इंतहा पसंद और दहशतगर्द अगर इनको छूट दे दी जाए तो फिर ये किसी भी कौम और जमात पर रहम नहीं करेंगे, ये इंसानियत के दो दुश्मन हैं। जिन तीन ममालिक का ईरान के स्पीकर ने दौरा किया वो तीनों ही साम्राज्य की साजिशों और तकफीरी दहशतगर्दी के फितने से دو چار ہیں. نئی شکل میں تکفیری دہشت گردی کو سامراجی اور صہیونی حلقوں نے شام میں وہاں کی قانونی اور منتخب حکومت کے خلاف منظم کیا, اس کی تقویت کی اور انواع و اقسام کے اسلحے سے لیس کیا. شام میں تباہی کے بعد اس فتنے کو عراق میں پہنچایا اور عراق کے بہت سے علاقوں پر تکفیری دہشت گردوں کا قبضہ ہو گیا. اس درمیان لبنان میں بھی اس فتنے کو پہنچانے کی کوششیں کی گئیں جو اب بھی جاری ہیں, لیکن حزب اللہ کی موجودگی اور لبنان کی حکومت نیز حزب اللہ کی ہوشیاری کے سبب سرحدوں پر ہی اس فتنے کی سرکوبی کی گئی. اگرچہ سامراجی طاقتوں, صہیونی حکومت اور رجعت پسند حکومتوں کی مدد سے تکفیری عناصر نے بیروت میں کچھ دھماکے ضرور کیے, لیکن شام اور عراق کی طرح لبنان میں کسی علاقے پر قبضہ کرنے اور اپنے قدم جمانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن شام اور عراق میں انہوں نے تباہی مچا دی ہے, وہاں کے لوگوں پر قیامت ڈھا دی ہے, بہت حد تک دونوں ملکوں کا بنیادی ڈھانچہ تباہ کر دیا ہے. عورتوں بچوں سمیت بے گناہ عوام کا قتل عام کرنے کے ساتھ ہی اسلام کے نام پر ایسے وحشیانہ جرائم بھی کیے کہ جن کی کسی بھی انسان سے توقع نہیں کی جا سکتی. ایران شروع سے ہی تکفیری دہشت گردی کو سامراج اور صہیونزم کا فتنہ قرار دیتا رہا ہے, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات دنیا والوں پر ثابت ہوتی جا رہی ہے. ہمارے آج کے پروگرام میں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس, اور لندن اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی گئی ہے بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر قیصر امام کو. گفتگو کا آغاز کریں گے ڈاکٹر راشد عباس سے جو یہاں ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں. راشد عباس صاحب, گفتگو ہو رہی ہے تکفیری دہشت گردی کے فتنے کے تعلق سے اسلامی جمہوریہ ایران کی سفارتکاری کے بارے میں. اسی سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی شام اور لبنان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد عراق پہنچے, ان کے اس دورے کی اہمیت کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت جو مشرق وسطی کی جو صورتحال ہے, اگر ہم اس کو یہ کہیں تو زیادہ صحیح ہوگا کہ اس وقت پوری دنیا کی توجہ مشرق وسطی پہ ہے, اور بہت سے مشرق وسطی کے بہت سارے ممالک میں مختلف چیزیں بیک وقت انجام پا رہی ہیں. اگر آپ اس وقت صورتحال دیکھیں, مثلا خود شام کے اندر آپ نے بھی اشارہ کیا, عراق کی صورتحال داعش کے عنوان سے آپ کے سامنے ہے, لبنان کی طرف آپ نے اشارہ کیا, ابھی حال ہی میں جی سی سی کا اجلاس ہوا, اسرائیل کے اندر حکومت کی تبدیلی کے نئے پارلیمانی الیکشن ہونے والے ہیں, یمن میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے, وہاں پہ بھی ایک صورتحال جو ہے نا وہ تیزی سے بدل رہی ہے. آپ تیونس میں چلے جائیں, وہاں پہ بھی اسی طرح صورتحال ہے, نئے الیکشن ہو گئے. مصر کے اندر اخوان المسلمین کو کچلا جا رہا ہے. یہ ساری صورتحال ایسی اس وقت بن رہی ہے کہ جیسے پوری دنیا کی توجہ جو ہے اس وقت مشرق وسطی کی طرف ہے, اور اس وقت مشرق وسطی میں جسے کہتے ہیں ہیوی ٹریفک ہے کہ وہاں سے یورپ سے امریکہ سے ان کے اپنے جو مشرق وسطی کے بعض ممالک ہیں, بالخصوص سعودی عرب کی طرف سے زبردست قسم کی جو ہے وہ سفارتکاری جاری ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ خود اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے بھی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے, ڈاکٹر لاریجانی کے اس موجودہ دورے کو بھی اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت شدت سے, میں اس کو جسے کہتے ہیں نا بڑے ایک سمجھ آنے والی صورتحال میں یہ کہوں گا کہ اس وقت دو بلاکس کی جنگ جاری ہے اس مشرق وسطی کے اندر. ایک کو ہم کہیں گے کہ ریزسٹنس بلاک ہے, مزاحمتی بلاک ہے, وہ اپنی پورا قوت لگا رہا ہے, پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ. اس کے مقابلے میں اگر ہم اس کو صہیونی محاذ کہیں, اینٹی ریزسٹنس بلاک کہیں, یا ایک جسے کہتے ہیں کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ایک بلاک کہیں, مختلف جو بھی نام دیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت عراق, لبنان, ایران اور شام, یہ تینوں ممالک, یعنی آپ یہ دورہ بھی آپ دیکھیں گے ان تینوں ممالک کا ایران کی طرف سے ہے, تو یہ ریزسٹنس بلاک کو مزید قوی کرنے کے لیے, مضبوط بنانے کے لیے, ان کو پہلے سے زیادہ منظم اور ہم آہنگ بنانے کے لیے ڈاکٹر لاریجانی کا یہ دورہ ہے. باقی اس کے ساتھ جو دو طرفہ تعلقات ہوتے ہیں, اقتصادی مسائل ہیں, تجارت ہے, فلاں ہیں, یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہیں, روٹین میں ہیں, اور ان ممالک کے درمیان قربت بھی بہت زیادہ ہے, لیکن اس موجودہ صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو یہ خالصتاً جو اس وقت خطے کے اندر دہشت گردی کے نام پہ, تکفیریت کے نام پہ, میں یہاں پہ ایک اور جملہ کہتا چلوں کہ ڈاکٹر لاریجانی نے یہاں پہ غالباً بیروت یونیورسٹی میں وہاں کے لا کالج میں بڑی خوبصورت ایک جملہ انہوں نے کہا کہ اس میں صہیونیت اور تکفیریت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, کہ جو بظاہر کبھی اس کو ایسے استعمال کر لیا جاتا ہے, کبھی دوسری طرف سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے, ہیں یہ دونوں ایک ہی چیزیں. کسی زمانے میں امام خمینی نے کہا تھا ایک امریکی اسلام اور ایک اسلام محمدی کی اصطلاح، میں کہتا ہوں اس وقت مشرق وسطی کے اندر ایک صہیونی اسلام کے طور پہ سامنے لایا جا رہا ہے کہ جو تکفیریت کی صورت میں ہے، اور جو ایک حقیقی اسلام ہے کہ جو یہ ریزسٹنس بلاک جو ہے اس وقت اس کو پیش کر رہے ہیں۔ تو اس دورے کو ریزسٹنس بلاک اور اینٹی ریزسٹنس بلاک کے درمیان جو آئندہ ایک مارکا ہونے والا ہے اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔
بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، ہمارے لندن اسٹوڈیو میں برے صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر قیصر امام صاحب موجود ہیں۔ قیصر امام صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
قیصر امام صاحب، جناب ایران کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی اس وقت عراق میں موجود ہیں، شام اور لبنان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد وہ عراق پہنچے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ شام، اس کے بعد لبنان اور پھر عراق، تینوں ملک تکفیری دہشت گردی سے دو چار ہیں۔ شام اور عراق میں تکفیری گروہوں نے تباہی مچائی ہے اور لبنان میں داخل ہونے کی مسلسل کوششیں ان کی جاری ہیں۔ ان حالات میں ایران کے اسپیکر کا یہ جو دورہ ہے، اس کی اہمیت کیا ہے آپ کی نظر میں؟
دیکھیں، اس دورے میں دونوں باتیں اہم ہیں۔ ایک تو خود ڈاکٹر صاحب کی جو اپنی شخصیت ہے اس کی بہت اہمیت ہے۔ وہ محض اسپیکر نہیں ہیں ایران کے، بلکہ اگر غور کریں آپ ان کی پوری لائف اگر آپ دیکھیں، وہ نہایت ہی ممتاز سیاستدانوں میں شمار ہوتے ہیں، اور وہ گزشتہ کئی میں سمجھتا ہوں کہ مہینوں سے ایک طرح کے وہ گشتی وزیر خارجہ ہیں۔ وہ بہت سی باتیں ایسی کرتے ہیں جو وزرائے خارجہ کیا کرتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ انہوں نے پاکستان میں بھی اسی طرح سے کام کیا، انہوں نے جو سوئٹزرلینڈ میں کانفرنس ہوئی اس میں بھی اسی طرح سے کام کیا، ماسکو کے ساتھ روابط میں بھی یہی ہوا۔ اور اب یہ جو رشتہ، ایک تو یہ ان کی شخصیت کی اہمیت ہے، دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ یہ تینوں ملک جو ہیں یہ ایران کے سب سے زیادہ قریب ہیں، ان کا رشتہ بہت گہرا ہے، اور اس رشتے کو مضبوط گہرا کرنے کے لیے یہ دورہ رکھا گیا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے یہ تینوں ملک جو ہیں وہ غیر ملکوں کی دہشت گردی کے اس وقت اڈے بن چکے ہیں، اور ان علاقوں میں ضرورت ہے اس عمر کی کہ ان میں آپس میں بھی اتحاد ہو، اور ان کے جو ساتھی ہیں، جو ان کے مددگار ہیں، جن میں ایران سب سے نمایاں ہے، ان کے ساتھ ان کے رشتے جو ہیں وہ اور بھی زیادہ گہرے اور ثابت ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت سب سے زیادہ یہی ہے کہ ایران کی اس علاقے میں کیا اہمیت ہے، اور ان تینوں ملکوں میں جس طرح سے ظلم و ستم بیرونی ممالک کر رہے ہیں، خاص طور پر اسرائیل اور اس کے حواری، مغربی ممالک اور عرب ریاستیں جو ان کی حواری ہیں، وہ جس طرح سے ان علاقوں میں اپنی اپنی طریقے سے ظلم ڈھا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تدارک کرنے کے لیے جو کچھ یہ ملک کر سکے اور ایران جس طرح سے ان کی مدد کر سکے، یہ دورہ اس کا بہت اچھی طرح سے مواخذہ کرتا ہے۔ میرے خیال میں اس دورے کی سب سے بڑی اہمیت یہی ہے۔
بہت بہت شکریہ راشد صاحب، آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی قیصر امام صاحب کے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تینوں ممالک، یعنی شام، لبنان اور عراق، ایران سے ان کے رشتے بڑے مضبوط ہیں۔ یقیناً مشرق وسطی میں یہ تینوں ممالک ایران سے قریب تر ہیں، اس قربت کی بنیاد کیا ہے؟
دیکھیں، ایک تو میں نے جیسے پہلے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا کہ اس وقت ان چاروں ممالک کو سب سے بڑا جو ان کا دشمن ہے وہ اسرائیل ہے۔ اب جب اسرائیل ہم کہتے ہیں تو اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے، اس پہ آپ امریکہ بھی شامل، پوری جسے کہتے ہیں نا کہ پورے کا پورا استکبار جو ہے وہ اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے۔ ایران اس کے اندر ایک نئی قوت بن کے ابھرا 1979 کے ریولوشن کے بعد، انقلاب کے بعد، جب لا شرقیہ لا غربیہ کا نعرہ یہاں سے بلند ہوا، تو اس کے بعد یہ ساری قوتیں اکٹھی ہو گئیں۔ آپ دیکھیں، اسرائیل کے عنوان سے کسی ملک کا موقف اتنا واضح اور قاطعیت پہ مشتمل نہیں ہے کہ جتنا خود اسلامی جمہوری ایران کا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران جب تک وہاں پہ عراق میں صدام تھا، ظاہر ہے وہ اس بلاک میں، اس مزاحمتی بلاک میں نہیں آیا، اس وقت تک عراق کو کوئی ایسے مسائل نہیں تھے۔ آپ دیکھیں لبنان کے اندر، جب تک لبنان میں حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف اپنی موومنٹ کو تیز نہیں کیا، وہ اس انداز سے اس کو مشکلات کا شکار نہیں کیا گیا. تیسرا شام ہے, شام کو بھی لاریجانی نے خود یعنی خود سوریہ میں جب شام کے اندر جب انہوں نے پریزیڈنٹ سے ملاقات کی اور بعد میں جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ شام کو تو اصل میں اسرائیل دشمنی کی سزا دی جا رہی ہے, ورنہ شام کون سی جو ڈیموکریسی سعودی عرب میں ہے اور اس میں شام میں نہیں ہے, کون سی دوسرے عرب ملکوں میں ہے اور وہاں پہ بڑے ہیومن رائٹس کا خیال رکھا جا رہا ہے, ڈیموکریسی ہے فلاں فلاں, یہ جو مختلف ناروں سے جو شام میں جو بربریت کر رہے ہیں وہ سارے چیزیں اگر حقائق دیکھی جائیں تو وہ سعودی عرب یا اس کے جو حمایتی عرب ممالک ہیں زیادہ ہے اس میں. لیکن شام کو اصل سزا کسی وجہ سے ہے کہ کیونکہ وہ ریزسٹنس بلاک کا ہے, وہ ہے کہ جو ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں نا پچھلے ہفتے حتیٰ خود اسرائیلی طیاروں نے آ کے یعنی شام پہ جو ہے وہ بمباری کی ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تینوں ممالک ان کے اتحاد کی بنیادی وجہ وہی ریزسٹنس بلاک ہے, چونکہ یہ اسرائیل دشمن ہے, چونکہ یہ صہیونیت مخالف ہیں اس لیے ان کی بنیادی دوستی بھی اسی بنیاد پہ ہے, اور اس کے خلاف جو دنیا میں دشمنی ہے, جو نفرتیں ہیں, جو اس وقت جو دہشت گردی ہے, اب یہ ہے کہ ان ممالک ہیں سارے اسلامی, اب ان میں کس نام سے آئیں کہ اسرائیل کے فائدے میں ہو, صہیونیت کے فائدے میں ہو, تو انہوں نے وہی ٹیکنیک کہ جو ہمیشہ ڈیوائیڈ اینڈ رول والی جو پالیسی ہے ان تینوں ممالک میں یہی کام کیا. آپ دیکھیں تینوں ممالک کے اندر فرقہ واریت کی بنیاد پہ, مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی بنیاد پہ, تکفیریت کے نام پہ اختلافات پیدا کیے گئے ہیں. اس کو ایک حربہ قرار دیتے ہوئے عراق کو بھی انہوں نے داعش کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. شام کے اندر آپ دیکھیں النصرہ ہے, فلاں ہے فلاں, جتنے تنظیمیں جو اس وقت بشار کے خلاف ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں بھی تکفیریت سے وابستہ ہیں. اب تکفیریت کا جو پس منظر ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ اسرائیل سے ہے, کیونکہ داعش کے عنوان سے تو اب خود اسرائیلی حکام کے یہ بیانات آ رہے ہیں, واضح بیانات آ رہے ہیں ان کے, حتیٰ وزیر جنگ کا یہ بیان ہے کہ ہمیں داعش سے کوئی خطرہ نہیں ہے, ہمیں النصرہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم آہنگ ہیں اس مسئلے میں, یعنی گویا ان کے پیچھے بھی یہی قوتیں. تو ان کے درمیان ان کی مشترکہ دوستی کی بنیاد ایک تو اسلام ہے, اور اس میں شک نہیں کہ باقی اسلامی ممالک بھی ہیں, لیکن مجھے یہ افسوس ہوتا ہے بعض دفعہ جب ہم دوسرے اسلامی ممالک کا نام لیتے ہیں تو وہ نام ممالک کا آتا ہے لیکن اصل ان کے ہاں جو ہے ان کے حکمران ہیں کہ جو ان کو جا کے صہیونیت سے وابستہ کر دیتے ہیں, جو ان کو جا کے امریکہ کا غلام بنا دیتے ہیں. مطلب وہاں پہ آباد تو مسلمان ایک جیسے ہیں, ہم پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی ہے وہ بغیر سنی شیعہ کسی بھی تفریق کے وہ ایک مسلمان ہے, لیکن جہاں پہ اس کو اچھی قیادت مل گئی تو وہ لا شرکیہ لا غربیہ کا نعرہ لگاتے ہوئے اسلامی جمہوری ایران کی طرح پوری دنیا میں نمایاں ہو کے آ جاتا ہے. جس کو اچھی قیادت ملتی ہے وہ حزب اللہ کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے, جس کو اچھی قیادت ملتی ہے وہ داعش کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان سب کے لیے جو ایک خاص جسے کہتے ہیں ایک سازش جو تیار کی گئی ہے وہ سازش خود اسلام کے عنوان سے ہے. اس سے امریکہ ہو یا اس کے پیچھے اس کے جو تھنک ٹینکس ہوں یا صہیونیت ہو وہ دو تین فوائد اٹھا رہی ہے. ایک تو موجودہ اس جنگ سے فائدہ اٹھا رہی ہے ان حکمرانوں کے خلاف, مثلا عراق کی گورنمنٹ کے خلاف, لبنان کی گورنمنٹ کے خلاف, حزب اللہ کے خلاف, شام, یہ تو ایک ہے حکومتوں کے عنوان سے. دوسرا جو نفرتوں کا بیج بویا جا رہا ہے, جو نئی نسلوں میں یہ چیزیں منتقل کی جا رہی ہیں, آپ میڈیا دیکھیں, یعنی عالمی میڈیا میں یہ صہیونی میڈیا اور یہ استکباری میڈیا جو ہے اس کو سنی شیعہ بنا کے پیش کرتا ہے. بھائی کب ہے سنی, رہبر معظم نے دو تین دفعہ اس موضوع کی طرف اشارہ فرمایا کہ بھائی کس کو آپ سنی قرار دے رہے ہیں اور کس کو شیعہ قرار دے رہے ہیں, کیوں آپ اس کو سنی شیعہ جنگ کی کا نام دے رہے ہیں. لیکن یہ دشمن کی سازش ہے, وہ ظاہر ہے اس وقت اس خطے میں کسی اور نام سے تو آ نہیں سکتا تھا, وہ کسی اور نام سے تو نفرتیں جو ہے وہ نہیں پیدا کر سکتا تھا. نہ یہاں پہ امریت اور عوام کے درمیان اتنے فاصلے ہیں کہ آپ امریت کے خلاف لوگوں کو اس سطح پہ لے کے آئیں کہ لوگ جو ہیں جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. تو انہوں نے یہ ایک راستہ تلاش کیا کہ ان علاقوں میں, ان تینوں ملکوں میں بالخصوص اسلام کے نام پہ ایک نیا ورژن لے کے آئیں, ایک تکفیری ورژن لے کے آئیں, جو ایسا ورژن ہے اسلام کا جو اس کو نام بھی نہیں لینا چاہیے, لیکن نام چونکہ وہ بھی اسلام کا استعمال کرتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں, ورنہ شاید ان کے لیے انسانیت کا لفظ بھی جائز نہیں ہے. یہ تو کسی مکتب کے عنوان سے بھی کسی کے نمائندے بھی نہیں ہیں, اس لیے تو کہتے ہیں یہ کسی مکتب کو بھی نہیں چھوڑ رہے. آپ نہ شیعوں کو چھوڑ رہے ہیں, نہ سنیوں کو چھوڑ رہے ہیں, نہ یزیدیوں کو چھوڑ رہے ہیں, نہ عیسائیوں کو چھوڑ رہے ہیں, کن پہ انہوں نے رحم کیا ہے؟ یعنی یہ ایک انسانیت دشمن ہے, نہ بچوں پہ رحم کرتے ہیں, نہ خواتین پہ رحم کرتے ہیں, کوئی ان کے ہاں نہ عام شہری کا کوئی حق حاصل, کوئی ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک درندے ہیں, ایک جنگل کے باسی ہیں جن کو چھوڑ دیا گیا, یہ وحشی ہیں, ان شہروں میں ان ملکوں میں چھوڑ دیا گیا, جو کچھ کرتے رہیں اور نام کس کا لیتے ہیں. یعنی یہ کوئی ماننے والا کوئی انسانی ذہن تسلیم کرتا ہے کہ ایک بے گناہ کو آپ اس کا گلا کاٹیں اور اس میں تکبیر کہیں, اس کے سامنے اللہ اکبر کہیں, یہ کون سا, یعنی یہ کون سا اسلام ہے، کون اس کو قبول کرے گا؟ یقیناً ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اسلام کے نام پہ فریب دیا گیا ہے، اور اب یہ اتنے فریب زدہ ہو گئے ہیں کہ اس میں رچ بس گئے ہیں، یعنی اب ان کو اس وحشت اور اس درندگی اور اس بربریت سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اب داعش کے جو آپ خود ویڈیو کلپ خود بدبخش یہ نشر کرتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اور کرتا ہے، خود کرتے ہیں لوگوں پہ وحشت ڈالنے کے لیے، روب ڈالنے کے لیے. لیکن اس سے دیکھیں عام پیغام کیا جاتا ہے، یعنی یورپ میں کیا پیغام جاتا ہے، ہماری نئی مسلمان نسل کے لیے کیا پیغام جاتا ہے کہ یہ ہے مسلمانوں کے نمائندے، یہ ہے اسلام. کتنی تیزی سے یورپ میں لوگ اسلام کی طرف آ رہے تھے، اب صورتحال دیکھیں. میڈیا میں آپ کہیں پہ بھی کوئی اسلام کو کلک کریں، اسلام یعنی دہشت گردی، اسلام یعنی داعش، اسلام یعنی النصرہ. یہ چیز ہم، یہ تعارف بن گئے. وہ جو حقیقی اسلام محمدی تھا، جو امن و آشتی کا دین تھا، جو رسول اللہ کی اس رحمت للعالمین کا لایا ہوا دین تھا جس میں رحمت ہی رحمت تھی، اس کو اب کہاں تلاش کریں؟ یعنی یہ وہ اس مقام پہ اسلام کو لے کے آ گئے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ کاش اس دور کو ہم نے نہ دیکھا ہوتا، اسلام کو اس قدر بدنام ہوتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا. ہر چیز بھی ان کے پاس ہے، میڈیا ان کے پاس ہے، عالمی ذرائع ان کے پاس ہیں، عالمی ادارے ان کے پاس ہیں. آپ یونائٹڈ نیشن میں جائیں وہاں بھی آپ کو یہ بات ملے گی، آپ سیکیورٹی کونسل میں جائیں وہاں پہ بھی انہیں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ عالمی کسی بڑے ادارے میں چلے جائیں آپ کو یہی لوگ ملیں گے. یہ بظاہر اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہم ان کے مخالف ہیں، ہم ان کے خلاف اتحاد بنائیں گے، بھی نیٹ ریزلٹ بتائیں آپ نے کیا کیا ہے. ادھر سے ان کے تھنک ٹینک چیختے ہیں، ان کے سابق سیاستدان چیختے ہیں، ابھی ہم نے بنایا ہے، ہم نے داعش کو بنایا ہے، ہم نے النصرہ کو بنایا ہے، ہم نے القاعدہ کو بنایا ہے، ہم نے طالبان کو بنایا ہے. اب وہ بنانے والے جو خالق ہیں، جو خود جنہوں نے خلق کیا ہے، وہ اس کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ اس کو کہاں کہاں پہ استعمال کرنے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں تمام اسلامی ممالک میں. یہ جو چار ممالک تو ہم نے نام لیے ہیں نا، ہر اسلامی ملک میں یہ بیج نفرتوں کا بو دیا گیا ہے. اب بھی اگر اس دور میں بھی ہمارے علماء کرام، ہمارے دانشور، ہمارے تجزیہ نگار، جو بھی کہیں پہ بھی کوئی مؤثر ثابت ہوتا ہے، اگر وہ اس وقت اپنا رول پلے نہیں کرے گا تو اسلام کا یہ ایک ورژن، اسلام کا ایک یہ پہلو، اسلام کا ایک یہ جو انداز پیش کیا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر ذہن میں چلا جائے گا. اس کو نکالنا ایک نسل میں آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ کام کرنا پڑے گا، پھر جا کے آپ حقیقی اسلام کا چہرہ جو ہے سامنے لے کے آ جائیں گے. لہذا آپ اس خطے کے اندر بالخصوص اس کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے. اب اس خطے کو کیوں ٹارگیٹ کیا گیا ہے، اس کے ایک اپنے اور بھی چیزیں ہیں جہاں پہ یہ مشرق وسطی کہ کیوں اس کو یعنی انتخاب کیا گیا، یہ بھی ایک موضوع ہے کہ جس پہ بہت زیادہ گفتگو کی جا سکتی ہے.
بہت بہت شکریہ قیصر امام صاحب. جناب جہاں تک فرقہ وارانہ اختلاف کا تعلق ہے، شیعہ سنی کی بات ہے، تو امریکہ تو اب بھی عراق میں کم سے کم فرقہ واریت کو ہوا دے رہا ہے، شام کے حوالے سے بھی یہ کوشش کی گئی، جبکہ خود عراقی گورنمنٹ نے، عراقی حکام نے، وہاں کے جو اسپیکر ہیں سلیم الجبوری، جن کا تعلق اہل سنت مسلمانوں کے فرقے سے ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ عراق میں داعش کے حملوں میں جو لوگ مارے گئے ہیں ان میں 70% سے زائد اہل سنت ہیں. کیا اس کے باوجود یہ کہا جا سکتا ہے کہ داعش یا وہاں پر اس طرح کے جو تکفیری دہشت گرد گروہ ہیں وہ سنی مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں؟ انہوں نے تو وہاں عیسائیوں کو بھی مارا، ازدیوں کو بھی مارا، شیعوں کو بھی مارا، اور سنیوں کو سب سے زیادہ مارا ہے، عراق میں بھی اور شام میں بھی.
ہلو ہلو ہلو.
جی جناب، آواز آ رہی ہے آپ کی؟
جی اب آئیے. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے، مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جب یہ طے ہے کہ اسلام میں کسی شخص کا قتل جو ہے ناجائز طور پر، وہ ناجائز ہے. کسی معصوم انسان کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری انسانیت کو قتل کیا گیا ہے، یہ اسلام کا موقف ہے. تو اس کے بعد اس بات کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو مسلمان سمجھیں جو معصوم لوگوں کا، بے گناہ مسلمانوں کا اور نہتے لوگوں کا جن میں عورتیں اور بچے شامل ہیں ان کا قتل کرتے ہیں؟ آخر ہمیں اس بات میں اتنا خوف کیوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو باقاعدہ کفار میں شامل نہ کریں؟ وہ کس طرح سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ چاہے جائے کہ آپ کہیں کہ وہ سنی مسلمانوں کے نمائندے ہیں یا شیعہ مسلمانوں کے نمائندے ہیں یا کسی بھی دوسرے فرقے کے نمائندے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ مسلمانوں کے نمائندے نہیں ہیں. وہ بنیادی طور پر کفار کے نمائندے ہیں, ان لوگوں کے, ان ملکوں کے نمائندے ہیں جو ملک ان کو بنانے میں اور جو ملک ان کو پیسہ اور اسلحہ دینے میں شامل رہے ہیں وہ ان کے نمائندے ہیں. وہ پہلے تو مسلمان نہیں ہیں, دوسرے وہ مسلمانوں کے نمائندے بھی نہیں ہیں, تیسرے وہ ان لوگوں کے نمائندے ہیں جو ان کو اسلحہ دیتے ہیں, جو ان کو پیسہ دیتے ہیں, جو ان کو مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کے لیے ترغیب دیتے ہیں اور ان کو قتل کرنے پر تیار کرتے ہیں. سو ان کو مسلمان کہنا میرے خیال میں یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے, مسلمان ایسے نہیں ہوتے یقینی طور پر. اور دوسری بات یہ کہ عراق میں جو کچھ ہوا ہے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جہاں بھی امریکہ گیا ہے, جس ملک میں بھی گیا ہے, اس ملک میں اس کے بعد دہشت گردی جو ہے وہ عام ہو گئی ہے. آپ کسی بھی ملک کی مثال لے لیں, جہاں امریکہ گیا ہے وہاں دہشت گردی جو ہے اس نے ضرور اپنا سر اٹھایا ہے اور وہ خوب پنپ رہی ہے, اب تک پنپ رہی ہے. اور میرے خیال میں یہ بات جو ہے یہ اب مسلمہ حقیقت ہے کہ امریکہ خود دہشت گردی کو ہوا دیتا ہے ان ملکوں میں اور وہ خود دہشت گردوں کو تیار کرتا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ جب شام کا معاملہ ہوتا ہے تو جن لوگوں کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ داعش کے لوگ ہیں ان لوگوں کو وہ خود پرورش کرتا ہے, اور جب وہ افغانستان میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میرے دشمن بن گئے ہیں. اگر وہ کسی اور ملک میں جاتا ہے تو وہ کسی اور طریقے سے ان کی حمایت یا ان کی مخالفت کرتا ہے. ہوتے یہ انہی کے آدمی ہیں, انہی کے مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ, اور مسلمان وہ قطن نہیں ہیں.
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے, اس کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. جی ہاں ناظرین, تکفیری دہشت گردی اور ایران کی سفارتکاری ہمارے آج کی گفتگو کا موضوع ہے. یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس صاحب. راشد عباس صاحب, یہ تکفیری دہشت گردی یہ تو اب ساری دنیا کے سامنے ہے کہ شام میں اس کی پرورش کی گئی, اس کو تشکیل نے جو نئی شکل ہے اس شکل میں شام میں اس کو تیار کیا گیا, اس کے بعد یہ عراق پہنچ گئی اور بالکل شام میں بھی عراق میں بھی وہی تباہی مچائی. لیکن اگر آپ دیکھیں پوری تاریخ, یہ تین سال ساڑھے تین سال کا جو عرصہ ہے اس کے دوران دیکھیں کہ عراق سے پہلے داعش نے بھی اور جبہت النصرہ نے بھی اور ان سے وابستہ جو چھوٹے موٹے دیگر گروہ ہیں, انہوں نے لبنان میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے, لیکن اب تک وہ کامیاب نہیں ہو پائے ہیں. وجہ کیا ہے؟
خوب, میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں عرض کروں کہ لبنان میں کیوں انہوں نے پہلے داخل ہونے کی, وہاں سے کیوں, یعنی آغاز وہاں سے کیوں کیا, یہ بھی ایک خوبصورت نقطہ ہے. دیکھیں اس وقت لبنان, بالخصوص لبنان کے اندر حزب اللہ ایک فرنٹ لائن, ایک جسے کہتے ہیں ایک گروپ کی صورت میں اسرائیل کے راستے میں کھڑا ہے. اور حزب اللہ نے جو اپنے اس 33 روزہ جنگ میں وہ جو اس کا صہیونیت کا جو ایک روب بنا ہوا تھا کہ یہ ناقابل شکست ہے اور اس کی فوج دنیا کی فلاں ہے اور فلاں ہے, اس کا بت پاش پاش کیا ہے. یعنی سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ صہیونیت کو دنیا میں بدنام کیا ہے, یا اس کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کیا, اور ہمارے حکمرانوں کے اوپر جو ایک خوف اور ایک روب اور پتہ نہیں ایک وحشت چھائی ہوئی تھی, اس بت کو توڑ دیا, اس پردے کو بالکل جو ہے نا چاک چاک کر دیا کہ یہ ہے. اگر تمہارے اندر جذبہ ہو, اگر تمہارے اندر جو ہے وہ اپنے اس بات پہ اور اپنے اس مکتب پہ ایمان ہو, تو یہ اسرائیل کوئی وجود نہیں ہے کہ جو ناقابل شکست ہے اس کو. یعنی وہ اس پرانی جو ستمبر والی جنگ جو معروف ہے اور اس میں سارے عرب اکٹھے بھی ہوئے اور نئی شکست دے سکے, اور اس سے لے کے ابھی تک جو ہے وہ ایک روب چھایا ہوا تھا پوری عرب دنیا. ایسے اسرائیل کا نام جسے جب آتا تھا تو یہ سارے عرب حکمران جو ہیں وہ چھپنے کی کوشش کرتے تھے, یعنی اس کو فیس کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. تو حزب اللہ نے آگے بڑھ کر اس بت کو توڑا, اب اس کا جواب آنا چاہیے تھا, اس کا ریئیکشن تھا. اب اس کا ریئیکشن یہ تھا کہ لبنان کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جائے, لبنان کے اندر حزب اللہ کو بدنام کیا جائے, لبنان کے اندر مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے. اور مختلف کوششیں ہوئیں, حکومت اور حزب اللہ کے درمیان کبھی مشکلات پیدا کی گئیں, کبھی حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کی سازشیں جو تیار کی گئیں, کبھی حزب اللہ اور فوج کے درمیان مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی گئیں, حکومت کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, عیسائیت کے اندر اور حزب اللہ کے درمیان. لیکن آپ دیکھیں کہ حزب اللہ نے بہت ہی خوبصورت رول ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت پوری دنیا کے تمام اسلامی ممالک کے لیے ایک رول ماڈل ہے کہ کس انداز سے ایک ملک کے اندر شیعہ، سنی، عیسائی اور دوسرے جتنے دروزی ہیں، فلاں، کئی اس طرح کے گروپس ہیں، ان سب کو حزب اللہ نے اتنے خوبصورت انداز سے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے کہ یہ جب دشمن کے سامنے ہوتے ہیں بالکل سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کوئی بریک اور کوئی ایسا جو ہے توڑ پھوڑ نہیں کر سکے حزب اللہ کے اندر، یا حزب اللہ کے اس بلاک کے اندر، یا جنوب لبنان کے اندر. حتیٰ لبنان کی فوج یہ کہہ اٹھتی ہے کہ حزب اللہ کے بغیر ہمارا دفاع ممکن نہیں ہے، ان کے سیاستدان یہ کہہ اٹھتے ہیں، ان کے مذہبی رہنما یہ کہہ اٹھتے ہیں. لہذا انہوں نے عیسائیت کو دور کرنے کی کوشش کی، دروزیوں کو کوشش کی، اور جتنے وہاں پہ اس طرح کے مختلف ہیں سب کو کی، لیکن انہیں کامیابی نہیں ہوئی. لیکن یہ ایک پہلو تھا، کمزور پہلو جو انہیں نظر آ رہا تھا کہ شاید ہم سنی شیعہ کے نام پہ اگر وہاں پہ داخل ہوں گے تو ایک بڑی تعداد جو اہل سنت کی ہے وہ حزب اللہ کے مخالف ہو جائے گی. لیکن حزب اللہ کی قیادت نے، حزب اللہ کی جو وہاں کی جو سوچنے والے لوگ تھے، پالیسی ساز لوگ تھے، انہوں نے زبان سے یہ کام نہیں کیا، صرف ان کا عملاً انہوں نے لبنان کے اندر ان کا ایک اتنا اچھا فلاحی ایک چہرہ بھی ہے. یعنی ہم ہمیشہ حزب اللہ کو جب بھی سمجھ ذہن میں آتا ہے کہ وہ بندوق اٹھائے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. حزب اللہ کا ایک بہت خوبصورت جو چہرہ ہے وہ ان کا فلاحی اور فلاح و بہبود کے عنوان سے وہ ہر خطے کے لیے کام کرتے ہیں. پھر انہوں نے سیاسی عنوان سے کبھی بھی پوائنٹ سکور کرنے کی کوشش نہیں کی، جہاں کبھی مسئلہ ہوا خود قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ چکر نہیں ہے کہ ہر صورت میں ہم نے وزیر بھی لینا ہے اور ہر صورت میں ہمارا جتنا حصہ ہے. وہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو انہوں نے بظاہر جو سیاسی مخالفین لے لیں، آپ آئیں، آپ کابینہ میں چلے جائیں، آپ وزیر بن جائیں، آپ اہم عہدہ لے لیں. تو اس طرح حزب اللہ نے اپنا ایک ایسا ماحول بنایا ہوا تھا وہاں پہ سنی شیعہ اور دیگر مکاتب کے ساتھ کہ اس کے اندر رکھنا ڈالنا اس کے اندر جو ہے آسان کام نہیں تھا. لیکن دشمن نے یہ پوری کوشش کی، اور ادھر سے عراق سے، شام سے یہ ساری قوتیں اکٹھی ہوئیں، اور بعض نام نہاد مولوی انہیں مل بھی گئے وہاں پہ، وہ ایسے تکفیری لوگ ملے بھی جنہوں نے پھر بھاگ گئے وہاں سے، یعنی منہ چھپا کے بھاگ گئے، ایسے کہ اب وہ واپس بھی شاید نہ آ سکے. ان کا ایسا چہرہ حقیقت ان کی آشکار ہو گئی ہے لبنانی عوام پہ. تو یہ انہوں نے پوری کوشش کی سیاسی لحاظ سے، رفاعی لحاظ سے، اور ملک کے اندرونی جو ان کا اتحاد تھا اس لحاظ سے حزب اللہ نے پوری کوشش کی، جس کی وجہ سے یہ اندر اختلاف پیدا نہیں کر سکے. اب دوسری طرف آتے ہیں کہ انہوں نے جنگ کے ذریعے سے، اسلحے کے ذریعے سے کوشش کی. آپ دیکھیں 2-3 بارڈرز پہ آ کے انہوں نے بری طرح اندر داخل ہونے کی کوشش کی، یعنی جیسے اس وقت داعش عراق کے اندر داخل ہوئے، اسی انداز سے انہوں نے لبنان کے اندر کوشش کی. النصرہ فرنٹ نے یہی انداز اپنایا تھا، لیکن یہاں پہ حزب اللہ صرف رفاعی کام میں نہیں تھی، وہ مرد میدان بھی ہیں. جب انہیں یہ موقع ملا تو وہ مرد میدان بن کر سامنے آئے، اور انہوں نے لبنان کے بارڈرز کو نہ صرف لبنان کے لیے بلکہ شام کے لیے بھی محفوظ بنا دیا. بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جو حزب اللہ کی وجہ سے جس کا جو فوجی ایڈوانٹیج ملا وہ شام کو بھی ملا. ان کے بہت بڑے اہم اہم جو سٹیشن تھے، ان کے ٹھکانے تھے جو دونوں ملکوں کے بارڈرز پہ تھے، اس کو حزب اللہ نے خوبصورت انداز سے، ٹیکنیکلی، فوجی لحاظ سے اور اپنی پالیسی سے خوبصورت انداز سے بنا لیا.
چونکہ وقت ہمارا بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، وقت ہمارے پاس بہت یعنی زیادہ نہیں ہے. بہرحال ایک سوال ہم آپ سے اور کرنا چاہیں گے ایران کی ڈپلومیسی کے حوالے سے. آپ یہ دیکھیں کہ داعش کے خلاف بین الاقوامی اتحاد امریکہ نے بنایا، لیکن عراق کے عوام، عراق کے شیعہ اور سنی سیاسی و مذہبی رہنما، عراق کی حکومت یہ شکریہ ادا کر رہی ہے ایران کا،
یقین
ہے. ایسا کیوں ہے؟
دیکھیں ایران کی پالیسی کبھی بھی مخصوص مفادات کے لیے نہیں رہی. حتیٰ میں اس کو بات یہ کہنے میں مجھے یعنی جسے کہتے ہیں کوئی مشکل نہیں پیش آ رہی کہ حتیٰ بعض دفعہ اپنے ملکی مفادات کو بھی اسلامی مفادات پہ، یعنی سرحدی مفادات کو، بعض دفعہ وہ اسلامی مفادات کو یعنی سامنے رکھتے ہیں، ترجیح ان کی اسلامی مفاد ہوتی ہے. عراق کے اندر بھی ایسے ہوا، شام کے اندر بھی ایسے ہوا، لبنان کے اندر بھی. جو ایران کی ڈپلومیسی تھی انہوں نے اس انداز سے، دیکھیں امریکہ نے ٹریپ کرنے کی کوشش کی کہ آ جاؤ ہمارے الائنس میں آ جاؤ. اگر ایران اس ڈپلومیسی کے تحت اگر اس الائنس میں شامل ہو جاتا تو آج امریکہ اور اس کا نام ایک جیسے آتا. دونوں نے کچھ نہیں کیا یعنی اس لحاظ سے، اگر اس میں چلا جاتا تو ظاہر ہے امریکہ کے ساتھ ہوتا تو اس نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا، لیکن بدنام بھی ساتھ ہو جاتا. یہاں پہ آ کے ایران کی ڈپلومیسی خوبصورت ڈپلومیسی ہے، اس میں خطے کی صورتحال کو درک کرتے ہوئے اس میں اسلام کو سامنے رکھا ہے، اسلام کے اس مکتب کو، اس کو بچانا ہے. باقی چیزیں انہوں نے کہا کہ سیاسی مسائل اگر کسی ملک سے خراب بھی ہو جاتے ہیں، اقتصادی مشکلات بھی آ جاتی ہیں، فلاں ہو جاتا. اب جو تیل کا مسئلہ ہے، کس کا ہے، کس کا جواب ہے یہ جو ایران کو تیل کے عنوان سے سعودیہ نے جو ہے سخت دباؤ میں لانا چاہ رہا ہے، یہ اسی کا جواب ہے. لیکن اگر ایران یہ کام نہ کرتا، اگر عراق کو سپورٹ نہ کرتا، اگر شام کو سپورٹ نہ کرتا، تو بعض سے یہ کار کہتے ہیں کہ ان کا ایٹمی معاہدہ بھی حل ہو جانا تھا، ان کے فلاں فلاں مسائل بھی حل ہو جانے تھے، یہ تیل کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ ایران نے اسلامی مفادات کو ترجیح دی، اور اسی اسلامی مفادات کو ترجیح دینے کی وجہ سے آج عراق کے اندر بھی سنی شیعہ یزیدی جتنے لوگ ہیں وہ سب ایران زندہ باد کہتے ہیں. شام کے اندر جتنے لوگ ہیں، عوام ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ جس نے ہمارے ملک کو بچایا، یہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ لوگ کون سے ہیں جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ کیا توپ اور بندوق اور دہشت گردی سے ڈیموکریسی لائی جاتی ہے؟ اس سے سفارتکاری ہوتی ہے؟ ان کی سفارتکاری اس وقت امریکہ اور اس کے حواریوں کی سفارتکاری تو بندوق کے ساتھ ہے، بم دھماکوں کے ساتھ ہے. سفارتکاری یہ ہے کہ آپ اپنے ایک موقف کو لے کے جاتے ہیں، لوگوں سے منواتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں بھی یہ حق ہے یا نہیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے آؤ ثابت کرو کہ داعش کا جو ہے اس کے پیچھے کون ہے، اس کے کیا اہداف ہیں، اس کے کیا مقاصد ہیں، کیا یہ کردستان کے لیے، کردوں کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں، عراق کی سینٹرل گورنمنٹ کے لیے ہے یا نہیں، شام کے لیے ہے یا نہیں. یعنی انہوں نے دونوں جنگوں، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ہر محاذ پہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے بہترین افراد کو بہترین انداز سے وہ لائے ہیں میدان میں، اور اس کا یہ ابھی تک جو مشرق وسطی بچا ہوا ہے، ورنہ مشرق وسطی جو امریکہ کی خواہش تھی یا اسرائیل کی خواہش تھی، اس وقت جل چکا تھا. اس وقت وہاں پہ سنی شیعہ جنگ چھڑ جانی چاہیے تھی. لیکن آپ دیکھیں یہ ایران کی سفارتکاری کا کمال ہے کہ اس وقت سنی شیعہ جنگ نہ لبنان میں کہی جا سکتی ہے، نہ عراق میں کہی جا سکتی ہے، نہ شام میں کہی جا سکتی ہے، بلکہ وہ دوسرے ممالک جہاں پہ یہ پہلے سے کچھ فضا موجود تھی، اس کے اندر بھی داعش کی ان حرکتوں کی وجہ سے اور اسلامی جمہوریہ ایران کی سفارتکاری کی وجہ سے آج داعش ایک تکفیری اور صہیونی گروپ میں بدل چکا ہے، اور یہ اس کو یقیناً اسلامی جمہوریہ ایران کی سفارتکاری کا نتیجہ ہے.
شکریہ راشد صاحب. قیصر امام صاحب، جناب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ آپ یہ دیکھیں کہ داعش کے عراق میں داخل ہونے کے بعد امریکہ نے داعش کے خلاف بین الاقوامی اتحاد تشکیل دیا، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ عراق میں امریکہ جو ہے وہ داعش کے خلاف جنگ کر رہا ہے، لیکن متسلسل کے ساتھ عراقی حکام امریکہ پر تنقید کر رہے ہیں. آج بھی جو خبر آئی ہے وہ عراق کے وزیر اعظم حیدر الابادی نے صاف اور واضح لفظوں میں امریکہ کی پالیسیوں پر تنقید کی ہے. داعش کے سلسلے میں متعدد رہنما وہاں کے امریکہ کی پالیسیوں پر تنقید کر چکے ہیں، لیکن ایران کا شکریہ ہر ایک نے ادا کیا ہے، سب سے بڑھ کر عراق کے عوام ایران کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟
دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، ایران نے جتنی بھی عراق کی مدد کی ہے، سیاسی لحاظ سے بھی، اقتصادی لحاظ سے بھی، فوجی لحاظ سے بھی، وہ کسی مفاد کے تحت نہیں کی. اس نے اس کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ ہمیں اس کے عوض یہ چیز دو اور یہ چیز نہ دو کسی اور کو. یہ سب سے پہلے اہم نقطہ یہی ہے کہ اگر ذاتی مفاد، ان کا قومی مفاد جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے، تو پھر وہ فائدے اور نقصان کی بات ہوتی ہے جو ایران اور عراق کے درمیان اس طرح سے نہیں ہے. ایران نے اس کی مدد کی ہے دامے درمے سفرے ہر طرح سے، لیکن کسی مفاد کے بغیر کی ہے. دوسری طرف امریکہ جو کچھ داعش کے لیے کر رہا ہے، وہ کہہ تو یہ رہا ہے کہ ہم داعش کے خلاف باقاعدہ فوجی مہم کر رہے ہیں، لیکن وہ حملے جو ہیں وہ شام کے علاقے میں ہو رہے ہیں. یہ بڑی دلچسپ حقیقت ہے کہ وہ کہہ کچھ رہا ہے اور کام کچھ اور کر رہا ہے. سو اس کا طریقہ جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس لیے کہ داعش جو ہے وہ ان کا اپنا پروردہ ہے. وہ اس کے خلاف اس قسم کی کاروائی نہیں کرنا چاہتے جس قسم کی کاروائی وہاں درکار ہے اس علاقے میں امن اور آشتی کے لیے. امن کا خواہاں وہ اس علاقے میں بالکل نہیں ہے اور نہ ہی وہ کبھی رہے گا، اس لیے کہ اگر اس علاقے میں امن قائم ہو جائے، یہ علاقہ مضبوط اور مستحکم ہو جائے، تو یہ چیز جو ہے یہ ان دوسری ریاستوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی جو امریکہ کی ساتھی ہیں اور جن میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قیصر امام صاحب، اور اسی کے ساتھ ہم ڈاکٹر راشد عباس کے بھی شکر گزار ہیں. ناظرین، دونوں تجزیہ نگاروں کے خیالات آپ نے ملاحظہ فرمائے. بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شام کے عوام، لبنان کے عوام اور عراق کے عوام خاص طور پر یہ ایران کے حامی ہیں. جو لوگ ابھی حال ہی میں دو چار دن پہلے عراق سے ہو کر آئے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ عراق میں دیواروں پر جو نعرے لکھے ہوئے ہیں ان پر لکھا ہوا ہے کہ داعش امریکہ، اسرائیل ایک ساتھ، ایران، عراق اور شیعہ اور سنی یہ ایک ساتھ، یہ ایران کی ڈپلومیسی کی کامیابی کی سب سے بڑی علامت اور سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔